درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم کو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم.
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے. اتفاق سے پچھلے اتوار کو مجلس حدود اللہ کے زیر اہتمام مظاہرے کی وجہ سے درس نہ ہو سکا. اس سے پچھلے اتوار کو درس تو ہوا مگر شدید بارش کی وجہ سے اکثر ساتھی نہ پہنچ سکے, اور اس سے پہلی اتوار کو لاہور میں درس تھا, میں نے پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن حاضر نہ ہو سکا. اس لیے ذہنوں میں مضمون کو تازہ کر لیجئے کہ اصل میں ذکر چل رہا ہے اہل کتاب کا, اور اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے. ان میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں. بظاہر یہ جو آیات چل رہی ہیں ان میں یہود کا ذکر ہے, وگرنہ آپ شروع میں سن چکے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں تو زیادہ تر ذکر تھا یہود کا, اور سورۃ آل عمران میں زیادہ ذکر ہے نصارہ کا. لیکن نصارہ کے ساتھ ساتھ یہود کا ذکر بھی چلتا ہے. اور یہ بات بھی اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اہل کتاب کی جو خرابیاں, جو عملی کمزوریاں اور جو اخلاقی خرابیاں ذکر کی ہیں, یہ اس لیے تاکہ امت مسلمہ اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھے. یہاں پر بھی ان کی بعض خرابیوں کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ممن اہل الکتابی من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک. اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک خزانہ, ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر ان کے پاس رکھوا دیں تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے. ان میں سے بعض امین ہیں, دیانتدار ہیں, اور ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر آپ سونے چاندی کا ایک انبار, بڑا خزانہ بھی ان کے پاس بطور امانت کے رکھوائیں تو جب آپ ان سے واپسی کا مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کتنی عدل اور انصاف کی بات کرنے والی کتاب ہے. یہودی اسلام کے مسلمانوں کے، پیغمبر اسلام کے، قرآن کریم کے بدترین دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے یہودی خائن ہیں، سارے یہودی چور ہیں، سارے یہودی ڈاکو ہیں، اور سارے ایسے اور ویسے ہیں، یا سارے عیسائیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں کہ سب ہی غلط ہیں اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے، نہیں، قرآن کریم نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، امانت اور دیانت کے اعتبار سے ان کی تعریف کی ہے۔ قرآن کریم کے اس انداز میں ہمارے جیسوں کے لیے عبرت ہے۔ ہم جس فرد سے دشمنی کرتے ہیں اس کی ہر اچھی بات کی بھی نفی کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی ہر اچھی بات کو بھی برا کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی جماعت کی ہم مخالفت کریں تو اس جماعت کے اندر بعض خوبیاں بھی پائی جاتی ہوں تو ہم ان خوبیوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ فرقہ واریت، جماعتی عصبیت اور گروہی اختلافات، یہ ہمیں عدل اور انصاف کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنے مخالف کے خلاف، اس کی ہر بات کو غلط کہیں گے چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی لیے میں اکثر عرض کیا بھی کرتا ہوں کہ بعض لوگ فرقہ واریت کی آڑ لے کر بد اخلاقیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ان کے ہم مسلک، ان کے ہم خیال، ان کے ہم مذہب لوگ وہ ان کی ان کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کے لوگ ہیں۔ ان کے فرقے کہے چور ہے، ڈاکو ہے، خائن ہے، بدکار ہے، تو وہ پردہ ڈالتے ہیں اس لیے کہ ان کے فرقے کہے، اور دوسرے فرقے کہے، دوسری جماعت کہے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے صاف ستھرا ہے، تو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ تو قرآن نے کہا اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھیں تو جب ان سے آپ واپسی کا مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ آج بھی ایسا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار، ایک درہم، ایک روپیہ امانت کے طور پر رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ اگر اس کے سر پر کھڑے رہیں، اس سے مسلسل مطالبہ کرتے رہیں، اس کا تعاقب کریں، اس کو ذلیل کریں، تب تو وہ آپ کی امانت، آپ کا قرضہ، آپ کا حق آپ کو ادا کرے گا، اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو وہ مال ہڑپ کر جائے گا۔ بات یہ ہے۔ اب آپ سوچئے کیا مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے؟ بعض تو ماشاءاللہ امانت دار بھی ہیں، جو مال و دولت کا انبار دیکھ کر بھی بے ایمان نہیں ہوتے، خیانت کا خیال ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اور بعض ایسے بھی ہیں ایک روپے کی خاطر، ایک دینار اور ایک درہم کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کا یہ حق ہضم کر دیں۔ معاف کیجیے گا، ناراض نہ ہو جانا، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ میں سے باپ کا، بعض کے باپ کے درجے میں ہوں، بعض کے بیٹے کے درجے میں ہوں، اور الحمدللہ اپنا رزق حلال کمانے کے لیے تھوڑی محنت بھی کرتا ہوں۔ یقین کریں کہ مسلمانوں میں اکثریت اس وقت ایسے لوگوں کی ہے جو دوسرے کا حق ہضم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بہت کم ہیں جن کا ضمیر زندہ ہو، جن کا ایمان زندہ ہو، جن کو یہ احساس ہو کہ مجھے دوسرے کا حق ہر صورت میں ادا کرنا ہے اور میں نے کسی طریقے سے بھی اس کا حق کھانا نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں, بہت بڑا جرم. نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے, حج نہ کرنا قدرت کے باوجود یہ بھی گناہ ہے, مگر یاد رکھیں کہ دوسرے کا حق کھا جانا یہ ان سے بھی بڑا گناہ ہے. ابھی میں آپ کو سناؤں گا تو آپ واقعی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جو شخص کسی مسلمان کا مال نہ حق طریقے سے ہڑپ کر گیا, دبا گیا, تو وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر غضب میں ہوگا, اللہ اس پر ناراض ہوگا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کا حق دبا جاتا ہے اس پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے. عرض کیا, یا رسول اللہ, اگرچہ وہ معمولی چیز ہو, معمولی چیز. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا, کیونکہ صحابہ جب ایسی بات سنتے تھے تو ڈر جاتے تھے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, ارے قیامت کے دن ہم تباہ ہو جائیں گے, اللہ غضبناک ہوگا ہم پر, ہم دوزخ کا ایندھن بنیں گے, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو ایسی بات سنتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے. اس لیے سوال کیا, یا رسول اللہ, اگر جی کوئی معمولی چیز ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگرچہ وہ درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو, اگر تم نے کسی کے درخت کی شاخ بھی بغیر اجازت کے کاٹ لی, نہ اس کی صراحتن اجازت تھی نہ دلالتن اجازت تھی, یا زیادتی کرتے ہوئے تم نے اس کے درخت کی شاخوں پر قبضہ کر لیا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیز بھی تمہیں دوزخ میں لے جا سکتی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی ایک بلشت زمین نہ حق دبا لیتا ہے تو قیامت کے دن اس ایک بلشت کے زمین کے ٹکڑے کے نیچے جو ساتوں زمینیں ہیں یہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی. ارے زمین کے بھوکے لے زمین, اس کے گلے میں یہ توق ہوگا, یہ بار ہوگا, یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اب ہم جیسے لوگ جو ایک من مٹی وہ اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتے, ساتوں زمینوں کا بوجھ اپنے سر پر کیسے اٹھائیں گے. حکم بن عبد الرحمن سالف وقت کا حکمران تھا, محل بنانے لگا, محل کے ساتھ ایک بیوہ کا جھونپڑا بھی تھا. نقشہ محل کا تب ہی خوبصورت بنتا تھا جبکہ جھونپڑے کی جگہ کو بھی محل میں شامل کیا جائے. اس نے بیوہ کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا جھونپڑا بیچنے کے لیے تیار نہ ہوئی. طاقتور تھا, اس نے زبردستی جھونپڑے کی زمین کو اپنے محل کی تعمیر میں شامل کر لیا. لیکن اس وقت عدالتی نظام کسی حد تک زندہ تھا, بلکہ بہت حد تک. سچی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری تاریخ کے بعد جو ظالم حکمران ہیں ان کے عدالتی نظام کو دیکھا جائے یا اسلام سے ان کی محبت کو دیکھا جائے, اسلام کی اشاعت میں ان کے جوش جذبے کو دیکھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی عقیدت کو دیکھا جائے, تو یقین کریں کہ آج کے بڑے بڑے صوفی بھی ان کے سامنے ہیچ دکھائی دیتے ہیں. ایسے لوگ تھے. بہرحال انہوں نے عدالتی نظام کو زندہ رکھا ہوا تھا. وہ بیوہ وقت کے قاضی کے پاس پہنچ گئی. قاضی نے کہا اچھا میں مناسب وقت میں اس کا فیصلہ ضرور کروں گا اور تجھے حق دلواؤں گا. قاضی صبح صبح قاضی صاحب کے محل میں جا پہنچا, جا کے ان کے باغیچے میں مٹی کی ایک بڑی بوری بھر لی اور پھر گدے پر لادنے کے لیے بادشاہ سے کہا کہ ادھر آئیے ذرا یہ بوجھ مجھے اٹھوا دیجیے. اس نے سمجھا شاید قاضی صاحب مذاق کر رہے ہیں, لیکن جب دیکھا قاضی صاحب تو سنجیدہ ہو کر کہہ رہے ہیں تو آگے بڑھا. اس نے کوشش کی لیکن وہ بوری کو نہ اٹھا سکا.
www.dasquran.com
قاضی صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا امیر آپ ایک بوری تو اٹھا نہیں سکتے ہیں, یہ ساتوں زمینیں اپنے کندھے پر کیسے اٹھائیں گے قیامت کے دن. سمجھ گیا قاضی کیا کہنا چاہتے ہیں, بیوہ کو حق دے کر اس کو کسی نے کسی طریقے سے راضی کیا. تو میرے بزرگوں اور دوستو, کسی کا نہ حق مال دبا جانا, کسی کا پلاٹ دبا جانا, کسی کی زمین دبا جانا, کسی کا مکان دبا جانا, کسی کا پیسہ دبا جانا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. اور یہ تو مسلمان کا شیوا نہیں, یہودیوں کا طریقہ تھا. آج مسلمان اسے اختیار کر رہا ہے. پھر بہت سے لوگ جھوٹی مقدمے بازی کے ذریعے سے, جھوٹی مقدمے بازی کے ذریعے سے اپنے حق میں کسی نہ کسی طریقے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, اور قاضی سے فیصلہ کروا کے, جج سے, عدالت سے فیصلہ کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ حرام ہمارے لیے حلال ہو گیا, اس لیے کہ دیکھیں قاضی نے, جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا. اکثر لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ سادہ ہوتے ہیں, عدالتی کاروائیاں نہیں جانتے, غریب ہوتے ہیں, قانون کو خرید نہیں سکتے اور گواہوں کو خرید نہیں سکتے. کچھ تیز ترار ہوتے ہیں, ان کو زندگی بھر عدالتوں میں آنا جانا پڑتا ہے, وہ ساری چکر بازیاں جانتے ہیں, وکیل کیسا کیا جاتا ہے, گواہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور قانون کو کیسے خریدا جاتا ہے اور اپنے حق میں فیصلے کیسے کروائے جاتے ہیں, وہ جانتے ہوتے ہیں, وہ کروا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا اس لیے کہ جج نے فیصلہ کر دیا. یاد رکھیے سب سے بڑا جج اسلامی تاریخ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ سے بڑا جج کوئی نہیں تھا اور آپ کے فیصلے سے زیادہ طاقتور فیصلہ کسی کا نہیں. لیکن آپ کہتے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو انکم تختصمون الی وانا وانما انا بشر, دیکھو تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو اور میں ایک انسان ہوں, انسان ہوں, خدا نہیں ہوں, انسان ہوں, غیب نہیں جانتا, جو کچھ میرے سامنے ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. بل اللہ بعضکم ان یکون الہن بحجتہ من بعض, ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ دلیل دینے میں, مقدمہ لڑنے میں, بات کرنے میں دوسروں سے زیادہ تیز ترار ہوں اور میں ان کی بات سن کر, ان کی دلیل سن کر ان کے حق میں فیصلہ کر دوں. فمن قضیت له من حق اخیه شیئا, یاد رکھو کہ اگر میں نے کسی کی دلیل سن کر اور کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں اس کے بھائی کی کسی چیز کا فیصلہ کر دیا, فلا یأخذه, تو پھر بھی وہ نہ لے, فانما اقطع له قطعه من النار یاتی بها یوم القیامه, اس لیے کہ میں نے اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے, قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا. میرے فیصلے کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی, بلکہ میرے فیصلے کے باوجود اس کے لیے اس چیز کا لینا, اس پلاٹ کا لینا, اس زمین کا لینا, اس مکان کا لینا, اس پیسے کا لینا جو اس کا نہیں ہے, اس کے دوسرے بھائی کا ہے, جائز نہیں. وہ جانتا ہے کہ میں نحق پر ہوں, غلطی پر ہوں, زیادتی پر ہوں, یہ میرا دوسرا بھائی حق پر ہے, لیکن پھر بھی قاضی کے فیصلے کو بنیاد بنا کر وہ اپنے لیے اس کو حلال سمجھتا ہے. فرمایا نہیں, یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا اگرچہ میں فیصلہ کر دوں. جان لیجئے بہت بڑا جج تو ہمارا ضمیر بھی ہے, ہمارا یہ دل بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے, بشرطے کہ ہمارے دل میں یہ چیزیں ہوں, ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں. دل زندہ ہو, ضمیر زندہ ہو, ایمان باقی ہو, تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اپنے دل سے پوچھو, دل سے پوچھو, استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ مانگو. بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں نجائز کو, لیکن اس کے باوجود مفتیوں کے پاس جاتے ہیں الٹی سیدھی گول مول چکر بازی والی بات کر کے کہ شاید مفتی کہنے کے جائز ہے تو جائز ہو جائے گا. ارے مفتی کوئی اللہ ہے؟ مفتی کوئی اللہ کا رسول ہے جو حلال کو حرام کر دے گا اور حرام کو حلال کر دے گا اور جو نجائز کو جائز کر دے گا؟ جس بیوی کو آپ نے طلاق دے دی اس کو مفتی حلال کر سکتا ہے؟ نہیں. زمین کے جس ٹکڑے کے آپ مالک نہیں ہیں کیا مفتی اس کو حلال کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایک مفتی نہیں, ہزار مفتی بھی فتویٰ دے دے تو جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہو سکتی. مفتی تو ظاہری صورت کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گا, فیصلہ سنا دے گا. ہو سکتا ہے آپ نے استفتاء کے اندر, سوال کے اندر کوئی ایسی چلاکی کی ہو کہ مفتی بھی دھوکہ کھا گیا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا کے دکھاتے پھرتے, لیکن دیکھیں فلاں جامعہ والوں کی, فلاں مدرسے والوں کی, فلاں دارالعلوم والوں کی مہر ہے. کچھ نہیں ہوتا مہر سے اگر آپ غلطی پر ہیں تو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جب تک آپ ان کے پیچھے نہ پڑے رہیں وہ آپ کا حق آپ کو نہیں دیں گے. الا ما دمت علیہ قائما. علماء نے اس سے ایک تو یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کے پیچھے پڑنا, اس کا تعاقب کرنا, اس کا ملازمہ کرنا یہ جائز ہے. اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے, لاؤ بھائی میرا حق دو, تو یہ جائز ہے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے. لیکن میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہو یا کسی کا ہم نے قرض دینا ہو تو قرض لینے والے سے زیادہ قرض دینے والے کو فکر ہونی چاہیے. اگر اسے آخرت کے مواخذے کا خوف ہے, اللہ کے سامنے ڈرا کھڑا ہونے کا ڈر ہے اور وہ واقعی قیامت کے دن ای پر ایمان رکھتا ہے, تو پھر قرض لینے والے سے زیادہ قرض دینے والے کو فکر ہونی چاہیے کہ میرے ذمے کسی کا قرضہ ہے. ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ, جو الفاظ ہیں وہ ہیں اعظم الذنوب, گناہوں میں سے سب سے عظیم ترین گناہ وہ کیا ہے کہ کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمے قرضہ ہو اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو. فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے, مرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. ارے مرنے سے کیا معاف ہوگا میرے بھائیو, شہید ہونے سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا. صحابی رسول حاضر ہوئے, عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہو جاؤں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خوشی خوشی واپس پلٹنے لگا. آپ نے دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ الدین الدین الدین, ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا. اگر کسی کا تمہارے ذمے حق ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کو ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے. اور میرے بھائیوں، میں ہمدردی کے لیے کہتا ہوں، خاص طور پر اپنے ان بھائیوں بہنوں کو جو دین میں لگے ہوئے ہیں، خواہ کوئی تدریس میں ہے، خواہ کوئی تبلیغ میں ہے، خواہ کوئی امامت میں ہے، خواہ کوئی خطابت میں ہے، خواہ کوئی جہاد میں ہے، وہ یاد رکھے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اس جگہ جہاں پر جنازے لائے جاتے تھے، تو ایک دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف، نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پھر نظر جھکا لی، پھر آپ نے اٹھائی، پھر نظر جھکا لی، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا. اللہ، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اللہ پاک ہے، کتنا سخت حکم نازل ہو گیا، کتنا سخت حکم نازل ہو گیا. یہ حضور فرمانے لگے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جھکائی، پھر اٹھائی، پھر جھکائی، ماتھے پر ہاتھ مارا اور یہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید. اس وقت تو ہم خاموش رہے، پوچھنے کی جرت نہ ہوئی. ایک دن ایک رات گزر گیا تو ہم نے اگلے دن پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ بڑا سخت حکم نازل ہوا، تو یہ کون سا حکم تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى دینہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں لڑے، شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، تو اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہے، تو جب تک قرضے کی ادائیگی نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تین دفعہ شہادت کا درجہ پانے والا، تین دفعہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا، آقا فرماتے ہیں کہ جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، بڑا سخت معاملہ ہے، کسی کا مال کھانے سے، کسی کا حق دبانے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، وگرنہ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے. تو فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو بعض لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، ایک دینار ایک روپے کی خاطر بھی اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں، تو کیوں؟ تو فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جاہلوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے. کہتے تھے جاہلوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، ان کے حق ہم کھا جائیں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ غیر یہود کا حق کھانا یہ جائز ہے، اور وہ ہمیشہ غیر یہود کے ساتھ بد معاملگی کرتے رہے. اور یہ جہاں پر بھی نسلی تفاخر ہوگا، نسلی تفاخر یا قومی تعصب ہوگا، اور جہاں نسلی تفاخر اور قومی تعصب ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو بدتر سمجھتا ہے. تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ غیر قوموں کا حق کھانا جائز سمجھتے ہیں. جان لیں، بعض فرقوں کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں، کہ میں اس فرقے کا ہوں یہ اس فرقے کا ہے لہذا میرے لیے اس کا حق کھانا جائز ہے، میں اس قوم کا ہوں یہ اس قوم کا ہے میرے لیے اس کا حق کھانا جائز ہے، اس پر ظلم اور زیادتی کرنا جائز ہے. آج کا دور جس کو علم کی روشنی کا دور کہا جاتا ہے، تہذیب کی ترقی کا دور کہا جاتا ہے، آج کے دور میں بھی گورے کالوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں امریکہ جیسے تہذیب کے دعوے دار، ترقی کے دعوے دار، تعلیم کے دعوے دار، اس کے ہاں بھی عرصہ دراز تک کالوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا رہا جو کتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، بلکہ بعض علاقوں میں کتے تو داخل ہو سکتے تھے لیکن کالے داخل نہیں ہو سکتے تھے. جنوبی افریقہ میں 10% گورے، 10% گورے، 300 سال تک 90% کالوں کو دبائے رہے، اور اس طریقے سے دبائے رہے کہ کالوں کو شہروں کے اندر محنت مزدوری کی تو اجازت تھی لیکن رات گزارنے کی ان کو وہاں اجازت نہیں تھی، گورے کی کرسی پر کالے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، گورے کے ہسپتال میں کالے کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور گورے کے سکول میں کالے کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، باوجود کہ 90% کالے. بلکہ چند دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا اخبار کے اندر، گورے یہودی کالے یہودیوں پر زیادتی کر رہے تھے صرف اس لیے کہ کالے یہودی کہہ رہے کہ ہمیں بھی اپنے برابر کا سمجھو، ان پر گھوڑے دوڑا رہے تھے، تصویر چھپی ہوئی ہم نے دیکھی. آپ انڈیا کے اندر دیکھیں، وہاں جو شودر ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اونچی نسل والوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں، دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، چارپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. یہ تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی جس نے نسل، قوم، رنگ، زبان، یہ سارے امتیازات ہٹا دیے اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں عزت نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، بلکہ اللہ کے ہاں عزت تقوی کی بنیاد پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا خطبہ حجت الوداع میں، جو تاریخ انسانی کا عظیم ترین خطبہ ہے، یاد رکھے اس کا بار بار مطالعہ کریں، ایسا عظیم خطبہ انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ملتا جس میں پوری دنیا کے لیے ایک منشور دیا گیا ہو، اس میں آپ نے عربوں کے ذہن سے برتری کا تصور نکالتے ہوئے کہہ دیا، سن لو، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر کالا گورے سے آگے بڑھ سکتا ہے، عجمی عربی سے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ زیادتی اس لیے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جاہلوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں. آج بھی حقیقت یہ ہے، چاہے یہ زبان سے کہیں یا زبان سے نہ کہیں، یہ یورپی قومیں، یہ مغربی قومیں، یہ امریکہ والے، یہ برطانیہ والے، ان ایشیائیوں کو اور مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو کمتری کی نظر سے دیکھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں اپنے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، ان کے وسائل کو لوٹتے ہیں، ان کے اسباب پر قبضہ جماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی قانون، ایسی کوئی آیت ان کی کتاب میں نازل نہیں کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جاہلوں کا، ان پڑھوں کا، غیر مذہب والوں کا حق کھانا جائز ہے، لیکن انہوں نے از خود بنا لیا. بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں، کیوں میں مؤاخذہ نہیں کروں گا. بلا من اوفا بعہدہ، یہ کچھ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے. یہاں اللہ نے شرط تو ذکر فرمائی، جزا ذکر نہیں فرمائی. فرمایا کہ جس نے اپنے وعدہ پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا، اور جس نے پرہیزگاری اختیار کی، حرام سے بچا، ظلم سے بچا، زیادتی سے بچا، گناہ سے بچا، یہ تقوی ہے. تو جس نے وعدہ پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو کیا ہے؟ جزا محذوف ہے. یہ تو شرط ہو گئی، جس نے یہ کیا، یعنی جس نے وعدہ پورا کیا اور جس نے تقوی اختیار کیا، مگر اس کی جزا کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ وہ ہے متقی، وہ ہے متقی، اور اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. متقی کون ہے؟ جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے وفائے عہد کی تعظیم ثابت ہو رہی ہے. عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اس کی تعظیم ثابت ہو رہی ہے. اس لیے کہ جتنی بھی طاعات ہیں ان کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت. یہ ہے بھی خلاصہ، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میرے بھائی بھی اور میری بہنیں بھی. التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ تیرا ہر حکم عظیم، تیرے ہر حکم کے سامنے میں سر جھکاؤں گا. تو جو حکم دے، نماز کا حکم دے تو، روزے کا حکم دے تو، حج کا حکم دے تو، زکوٰۃ کا حکم دے تو، اور زنا سے، بدکاری سے، شراب سے، گناہوں سے بچنے کا حکم دے تو، میں تیرے حکم کی تعظیم کروں گا، تیرا حکم سب سے بڑا. اور دوسرا حصہ، مشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس کی مخلوق پر شفقت کرتے ہیں. انسانوں پر نہیں، حیوانوں پر جو شفقت کرتے ہیں اللہ کو وہ بھی محبوب ہے، حیوانوں پر شفقت کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے بھی حقوق بیان کرنے والے تھے، حقوق بتانے والے تھے. یقین کریں، میں سڑکوں پر جو دیکھتا ہوں، ہمارے بعض مسلمان بھائی حیوانوں پر ظلم کرتے ہیں، گدے گھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم سے خون رس رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کو ڈنڈے مار مار کر ان سے کام لیتے ہیں. تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق، بھئی گدے کے حقوق کا، گھوڑے کے حقوق کا اسلام سے کیا تعلق؟ ارے یہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اسلام نہیں پسند کرتا جانور پر، بلکہ کتے پر بھی ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند، حد کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العیال الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ جان لیں، کافر کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ہم اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ بھی محبت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہندو کو بھی اور عیسائی کو بھی اور یہودی کو بھی اور آتش پرست کو بھی اور مشرک کو بھی ایمان کی دعوت نہ دی جائے، توحید کی دعوت نہ دی جائے، اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت کا حکم ہے. محبت کا یہ مطلب نہیں ہے. والدین اپنی اولاد کو سیدھا کرنے کے لیے مارتے بھی ہیں، پابندیاں بھی لگاتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. یہ بھی محبت ہے کہ ان کو ایمان کی دعوت دی جائے اور دنیا میں نیکیوں کو عام کیا جائے، یہ بھی انسانوں کے ساتھ محبت ہے. تو عرضی کر رہا تھا کہ سارے دین کا خلاصہ تو دو چیزیں، اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ کی مخلوق پر شفقت، اور یہ جو وفائے عہد ہے اس کا دونوں قسموں کے ساتھ تعلق ہے. التعظیم لامر اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، والشفقت علی خلق اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو اللہ نے وفائے عہد کی یہاں خاص طور پر تعریف فرمائی کہ جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور تقوی والے ہیں وہ متقی ہیں، اور اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا کامیابی میں کوئی حصہ نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو مفاد کی خاطر اللہ کی اتباع کے عہد کو فراموش کر دیتے ہیں. دیکھو بھائی، ایک تو عہد وہ ہے جو ہم نے ازل میں کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ایک تو وہ عہد تھا. اور ایک عہد وہ ہے جو ہر مسلمان کلمہ پڑھ کر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا اور آپ کے سوا کسی دوسرے کی اطاعت نہیں، عبادت تیری، اطاعت تیرے نبی کی. یہ ہم نے عہد کیا کلمہ پڑھ کر، لیکن ہم قدم قدم پر اس عہد کو توڑتے ہیں، قدم قدم پر. اللہ کی عبادت نہیں کرتے، شیطان کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پیسے کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کرسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، امریکہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اقتدار کی عبادت کرتے ہیں، قدم قدم پر اس کو توڑتے ہیں. اور اطاعت حضور کی نہیں، غیروں کی کرتے ہیں. اور ویسے عمومی زندگی میں بھی ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہی کوئی خطبہ اس حدیث سے خالی ہو کہ آپ ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، جس کے اندر وفائے عہد کی صفت نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں. سوچئے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، سوچو کیا آج امانت کی صفت، وفائے عہد کی صفت ہمارے اندر رہ گئی؟ اور کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے عہد کو بیچ دیتے ہیں، اور بیچنے بھی کیسے، ثمنًا قلیلًا، تھوڑی سی قیمت پر. ظاہر ہے کہ جو اللہ کا عہد ہے اس کے بدلے میں اگر پوری دنیا بھی مل رہی ہو تو یہ تھوڑی سی قیمت ہے. یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت پر بیچنا جائز اور تھوڑی قیمت پر بیچنا ناجائز، یہ مطلب نہیں ہے. بتایا یہ جا رہا ہے، ارے مسلمان، اللہ کا عہد تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر زمین و آسمان سے کے درمیان فضا تجھے سونے چاندی سے بھر کر بھی دے دی جائے تو یہ اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت ہے، ثمنًا قلیلًا. جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں بیچتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، قسموں کو، بہت سے لوگ ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حد ہو گئی، مسلمان 2 روپے کے نفے کی خاطر ٹھیلے پر کھڑا ہے اور دکان میں بیٹھا ہے اور فیکٹری میں بیٹھا ہے 2 روپے کی خاطر، ارے 200 روپے کی خاطر جھوٹ سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بلا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، کون سی بات؟ محبت کی بات. بات تو ہوگی لیکن غضب کی بات، غصے کی بات، لعنت کی بات، لیکن محبت کی بات ان سے نہیں ہوگی. بلا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اس کی نظروں سے تو کوئی چیز مخفی نہیں. لیکن یہاں پر بھی نظر سے مراد نظر شفقت ہے. اللہ ایسے لوگوں کی طرف شفقت کی نظر نہیں ڈالے گا. بلا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. اللہ اکبر. 2 مطلب علماء نے اس کے بیان کیے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ پاک ہونے کی جگہ یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. یہ تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، تزکیہ قلب کی جو اصل جگہ ہے یہ ہے دنیا. جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے وہ پاک کر سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر تو ان کے گناہ تھوڑے ہوتے، اگر ان کے گناہ تھوڑے ہوتے تو تھوڑی سی سزا دے کر ان کو پاک کر دیا جاتا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو تھوڑی سی سزا دے کر پاک کر دیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں اس تھوڑی سی سزا سے بھی محفوظ رکھے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، تھوڑی سی سزا بھی برداشت نہیں کر سکتے.
www.dasquran.com.
لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے میرے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچا ہوگا، میں قیامت کے دن ان کو پاک نہیں کروں گا. اتنا بڑا ان کا گناہ ہے کہ ان کو پاک نہیں کیا جائے گا. چھوٹا سا گناہ ہوتا، تھوڑے گناہ ہوتے تو ان کو پاک کر دیا جاتا، لیکن ان کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو پاک نہیں کیا جائے گا. ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا را جھوٹی قسم کھانے سے بچا جائے، بچا جائے. صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم وکثرت الحلف فی البیع، اے مسلمانوں خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو. فانہ ینفق ثم یمحق، قسم اٹھا کر تم اپنا سودا چلا تو لوگے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. قسم اٹھانے سے سودا چل جائے گا، تمہارا سامان بک جائے گا. قسم کھا لی، اللہ کی قسم 1000 میں تو مجھے خود پڑا ہے، قسم کھا لی، جھوٹی قسم صرف دوسرے کو یقین دلانے کے لیے. تو فرمایا کہ تمہارے قسم کھانے سے سودا چل جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. میں تو حیران ہوں، لوگ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ برکت ان کے رزق میں ہوتی ہے جو سچائی سے کاروبار کرتے ہیں، جو دیانت سے کاروبار کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی خیانت کرتے ہیں، پھر بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار کو خوب چلا رہا ہے، جو جھوٹی قسم بھی نہیں کھاتے، ملاوٹ بھی نہیں کرتے، خیانت بھی نہیں کرتے، زیادتی بھی نہیں کرتے، دھوکہ بھی نہیں دیتے، سامان ان کا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا. مسلمان کو تو ویسے ہی یقین آنا چاہیے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اخلاق ہیں، اچھے اخلاق، کسی کا حق، کسی کا قرضہ، کسی کی امانت، اور ایفائے عہد اور قسمیں، ان میں اسلامی تعلیمات کی پابندی کی جائے، تھوڑے سے پیسے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ توڑا جائے اور بد اخلاقی نہ کی جائے. اگلی آیت میں ایک اور خرابی اہل کتاب کی، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، تحریف لفظی بھی ہوئی اور تحریف معنوی بھی ہوئی. لفظی تحریف کیا ہے؟ کہ بعض الفاظ نہیں تھے، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے وہ شامل کر دیے، کہا یہ بھی اللہ کا کلام ہے. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کلام مقدس جس کو یہ کہتے ہیں تورات اور انجیل، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں جگہ جگہ لکھا ہوگا، کئی کتابیں، جیسے ہمارے ہاں سورتیں ہیں تو کئی کتابیں ہیں ان کے ہاں، کسی کتاب کے شروع میں لکھا ہوگا اس کتاب کا مصنف فلاں ہے، اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں ان کے شروع میں لکھے اس کتاب کا مصنف معلوم ہی نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے. لکھا ہوا ہے خود یہودیوں اور عیسائیوں نے تورات اور انجیل میں، کسی کتاب کے ساتھ، کسی صورت کے ساتھ، کہ اس کا مصنف فلاں ہے، اور کسی کے ساتھ یہ کہ اس کا مصنف معلوم ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے. اور آپ پڑھیں گے، میں کہتا ہوں آپ کیا پڑھیں گے، کوئی غیر متعصب یہودی اور عیسائی بھی پڑھے تو بعض حصے ایسے ہیں کہ اس کا ضمیر اگر زندہ ہو تو وہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ارے اللہ کے نبیوں کے بارے میں، یہاں تک کہ انہیں شراب کی شراب پی، انہیں بدکاری کی، بدکاری بھی کس کے ساتھ؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ. انہیں بت پرستی کی، انہوں نے اپنی بیویوں کو خوش کیا، اور انہوں نے کسی اور پر قبضہ جمانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو قتل کروا دیا. یہ موجود ہے، خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اردو ترجمہ موجود ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ لیکن کہا جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظی تحریف تو یہ، اور معنوی تحریف یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کچھ اور معنی کچھ بیان کر دیے جائے. اسی طریقے سے بعض اوقات قرآن میں تلفظ کو بگاڑ دیتے تھے، تلفظ کو. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر تورات میں مروہ کا ذکر ہے، مروہ کا ذکر. اب جب مروہ کا ذکر آ گیا، صفا مروہ، تو آپ جانتے ہیں کہ مروہ تو مکہ میں ہے، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں. اب اگر مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا مکہ کے اندر، مروہ کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ثابت ہو جاتا ہے کعبہ سے، صفا سے، مروہ سے، مکہ المکرمہ سے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس قسم کا تعلق ثابت ہونے دینا نہیں چاہتے، تو انہیں مروہ کا تلفظ ہی بگاڑ دیا. آپ دیکھیں تو تورات کے اندر لکھا ہوگا مریا، موریا اور مورا، مروہ کو بگاڑ ہی دیا تاکہ کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے. اور ان کے الفاظ کو بگاڑنے کی جو صورتیں تھیں، بعض صورتیں وہ تو آپ نے سنی ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے راعینا، حالانکہ راعینا کا معنی تھا ہمارا خیال کرے، ہمارا لحاظ کرے، بات سمجھا دیں، لیکن وہ بگاڑ کر پڑھتے تھے راعینا، اور اس کا معنی بن جاتا تھا او بیوقوف، او جاہل، او گنوار. تو راعینا کہتے زبان کو مروڑ کر تاکہ عام لوگ سمجھیں کہ راعینا کہہ رہے ہیں، اور دل میں سمجھتے کہ دیکھو محمد کے سامنے ہم محمد کو گالی دے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن خلق کی وجہ سے خاموش رہتے، لیکن اللہ خاموش نہ رہا. صحابہ نے بھی کہنا شروع کر دیا رائنا یا رسول اللہ ہمارا خیال کرے. صحابہ کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہود یہ گندگی کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, آج کے بعد میرے نبی کو کبھی رائنا نہ کہنا, یہ یہود خود سے باطن میں مبتلا ہے, اس لفظ کی آڑ میں گالی دیتے ہیں, اپنے بغض و انعاد کا اظہار کرتے ہیں. وقول انصرنا, تم رائنا کی بجائے انصرنا کہہ دو, معنی دونوں کا ایک ہے لیکن رائنا کے اندر بے ادبی کا پہلو ہے اور انصرنا کے اندر بے ادبی کا پہلو نہیں ہے. حضور علیہ السلام سے کہتے السلام السام السام السلام علیکم, یوں کہتے زبان کو مروڑ کر السلام علیکم, کسی کو پتہ نہ چلے. السلام وہ تو دعا ہے اور سام یہ بد دعا ہے. السلام علیکم تمہیں موت آئے تمہیں موت آئے, یہ کہتے. حضور علیہ السلام سے کہا, حضور سمجھ گئے, آپ جواب میں فرماتے وعلیکم. حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا, یا رسول اللہ یہ اتنی گالی دیتے ہیں بد دعا دیتے ہیں اور آپ خاموشی اختیار فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا ارے عائشہ سن نہیں رہی, انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہہ دیا وعلیکم, انہوں نے کہا تمہیں موت آئے, ہم نے کہا تمہیں موت آئے, اور فرمایا ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی ہماری بد دعا قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر, حضور یوں مطلب نکال لیتے اللہ اکبر. مکے والے حضور کو کہتے مزمم, محمد کا لفظ ان کو قابل برداشت نہیں تھا. محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے, بلکہ تعریف کی جاتی رہے, یہ محمد کا معنی. محمد وہ جس کی تعریف کی جاتی رہے, تو وہ یہ لفظ سن نہیں سکتے تھے کہ حضور کو کہے محمد, تو وہ کہتے مزمم اور پھر گالیاں دیتے مزمم کو, مزمم ایسا مزمم ویسا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھے یہ گالیاں دیتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تو مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں, میں تو محمد ہوں, یہ تو مزمم کو گالیاں دے رہے, محمد کو نہیں دے رہے, اور میں مزمم نہیں, میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کتاب میں سے ہے, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں جانتے ہوئے, جانتے ہیں اور پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمارے ساتھی الحمدللہ مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اور قرآن کی آواز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے, اور آپ حضرات کے تعاون سے دعاؤں سے اور مخلصانہ کوششوں کی برکت سے الحمدللہ یہ قرآن کی آواز پوری دنیا میں اور پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے, اور یہاں پر بھی الحمدللہ ساتھی تشریف لاتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حالیہ جو کوشش کی گئی, یہ کیلنڈر ہے نئے سال کا, کے بی سائز کا, یہ مفت بھی دیا جا سکتا تھا لیکن تھوڑا سا حصہ آپ کا بھی ڈالنے کے لیے اور تاکہ دل میں قدر بھی ہو, اس کی معمولی سی قیمت بھی ساتھیوں نے رکھی ہے. یہ جو 20 وہ کیلنڈر ہیں جے بی سائز کے, ان کی قیمت صرف 10 روپے ہے, یعنی 8 آنے شاید لاگت سے بھی کہیں کم, اور یہ اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ 100-200 جتنی طاقت میں ہو خرید کر اپنے اپنے محلے میں اور کالج یونیورسٹی میں مدرسے میں اور مساجد میں ان کو تقسیم کیا جائے. خصوصی کوشش فرمائیں, بلکہ جن کو اللہ پاک توفیق دے تو وہ یہ کیلنڈر, جو کیلنڈر بھی ہے اور ساتھ ہماری ویب سائٹ کا اشتہار, درس قرآن کا بھی اشتہار, تو اس کو اپنی جیب سے بھی آپ چھپوائیں, کو پریس والے ساتھی ہوں تو وہ بھی اس میں حصہ لیں. اللہ پاک ہمیں اس نشر و اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ فرماتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب, ان سے بیعت کرنا کیسے ہے, تو بھی اچھا ہے, نیک انسان ہیں اور بھی ماشاءاللہ اس طرح کے کئی اللہ کے نیک بندے ہیں الحمدللہ. میں تو ویسے ہی چونکہ بہت گناہگار ہوں سبھی سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ. بھائی بدنظری کا علاج تو اللہ کا خوف ہے بھائی, اللہ پاک ہمارے دل میں یہ خوف پیدا فرمائے. بہر بتکلف نظروں کو جھکا کر رکھنے بھی کوشش فرمائیں، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم، یا غفور یا غفار، یا کریم یا تواب، ہم سچے دل سے اور بڑے شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر یا اللہ اپنے سارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو پاک فرما دے، اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. یا اللہ جو بد اخلاقیاں ہمارے اندر ہیں، جو بد عملیاں ہمارے اندر ہیں، اے اللہ ان سب کو دور فرما دے، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے، ہمارے حسنہ کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین، ظاہر اور باطن سے، اندر اور باہر سے اللہ پکا سچا مسلمان بنا دے. اللہ ایسا بنا دے کہ تو ہم کو پسند فرما لے. اللہ ایسا بنا لے کہ قیامت کے دن ہم پر تیری محبت کی نظر ہو، اللہ غضب کی نظر نہ ہو. اللہ اپنے غضب سے بچا لینا، اپنے عذاب سے بچا لینا، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں، ہمارے اہل و عیال، متعلقین اور دوستوں کو، اے اللہ ظاہری اور باطنی، مادی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. آمین برحمتك يا رحم الله.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم کو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com